आयत नंबर 47 से वबशिरिल मोमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, और आप खुशखबरी सुना दीजिए ईमान वालों को कि इनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा फजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को बयान करने के बाद, और ईमान वाले चूँकि इन खूबियों का इतराफ़ भी करते हैं, इकरार भी करते हैं, अब कहा गया कि ईमान वालों को खुशखबरियाँ दीजिए कि उनके लिए अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है। पहला सवाल पैदा होता है कि किस बात की खुशखबरी, और दूसरी बात के फजल कबीर क्या है। खुशखबरी इस बात की कि अगर उन्होंने अल्लाह के नबी को उनका हक दिया और जो उनकी सिफात थी वही मानी, उनको उनके मुकाम से न बुलंद किया न कम किया, तो फिर उनको खुशखबरियाँ मिलेंगी। खुशखबरी है किस चीज़ की? फजलन कबीरा, बहुत बड़े फजल की खुशखबरी। फजल क्या है? यानी कुरान पाक की अगर दूसरी आयात को हम साथ मिलाएं तो फजल के लिए एक तो दुनिया के माल असबाब का फजल आता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक मिन फजलिका, ये दुआ मस्जिद से निकलते वक्त मांगी जाती है, और उस वक्त मुराद यही होता है कि अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, आप हमें अपनी रहमत से फजल दें, नमाज हमने पढ़ ली और अब बाकी काम आप करवाएं। फिर इसी तरह फजल का लफ्ज़ जो है एक्स्ट्रा के मानों में लें तो हमने सूरत रात में गालिबन सूरह यूनुस में पढ़ा था कि जन्नतियों को जन्नत मिलेगी और उसके बाद हुस्ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा जो अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार है। यहाँ फजलन कबीरा को अगर आप एक ही जगह जमा कर लें तो पता क्या चला कि अल्लाह अपने नबी के ज़रिए से उम्मतियों को ये खुशखबरियाँ दे रहा है कि तुम नबी के मिशन को पूरा करोगे। जो पौधा अल्लाह के नबी लगा के तुम उसके अंदर बहुत फजल पाओगे, और ये बात हकीकत में दिखी अल्लाह के नबी के बाद सहाबे कराम के दौर से लेकर उस दौर तक जब तक मुसलमान इस्लाम के मुताबिक हुकूमत करते रहे, ज़िंदगी बसर करते रहे, तो फजल था। याद रखिए कि हुक्मरान इस्लाम के मुताबिक हुकूमत करें और आवाम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, ये आइडियल कॉम्बिनेशन होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से बशारतों का मुस्तहिक बनाता है इंसान को। फिर फरमाया वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, और न कहना मानिए काफिरों का और न मुनाफिकों का। और वदा आज़ाहुम, और परवाह न कीजिए उनकी ईज़ा रसानी की। व तवक्कल अलल्लाह, और तवक्कुल कीजिए अल्लाह ताला पर, क्योंकि वकफ़ा बिल्लाही वकीला, अल्लाह ताला बहुत बड़ा कारसास है और वो ये सब कामों को करने वाला है। यहाँ देखिए कि बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा जा रहा है कि आप कहना न माने काफिरों और मुनाफिकों का। कौन से कहना मानने का इशारा है? उन्हीं मिली भक्तों की तरफ इशारा है जो कुफार मुनाफिकीन और यहूद मिलजुल के इस्लाम के ख़िलाफ़ नबी सल्लम के सामने पेशकशें किया करते थे। कभी कहते हैं कि आप ये ना करें, आप ये मान जाएं, जैसे पीछे हमने ग़ज़वे अहज़ाब में उनकी मिली भक्तों की कहानी पढ़ी। तो अल्लाह के नबी तो कभी भी किसी काफिर या मुनाफिक की अतात करने वाले नहीं थे। यहाँ इशारा क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से इस चीज़ को नहीं मानते थे, इसी तरह बाद में बाकी लोगों को भी इन लोगों की इन हरकतों पर नज़र रखनी चाहिए। इतात के अंदर दिल की खुशी होती है, और लफ्ज़ जो वदा है इसको अगर आप देखें तो दो तरह से आप इसको समझेंगे। एक लफ्ज़ होता है विदाई, क्या होती है वो? रुख्सती का मानी होता है ना, यानी रुख्सत कर दीजिए। और इसी तरह दा का मानी होता है छोड़ देना। हदीस में भी आता है दा मा युरीबिक इला मा ला युरीबिक, तो यहाँ ये दा है। अगर आप देखें तो वाह अत्फ की है, पीछे भी आ रही है ना काफिरीन के और मुनाफिकीन के बीच में वाह, तो मुराद कहे कि वाह और दा छोड़ दीजिए। आज़ाहुम, बाज़ लोग इसको वदा से भी लेते हैं, मफहूम निकल आता है उसमें भी, लेकिन ज़्यादा बात जो करीनस क्यास है वो यही है कि और इनकी ईज़ा रसानी पर, इनकी तकलीफ़ों पर आप तकलीफ़ महसूस ना करें, छोड़ दीजिए। मतलब यह कि दिल ना कुढ़ाइए। लाला कबाख नफ्स कला आसार हिम वाली जो कैफियत थी उसी को जहन में ले आइए कि जब लोग अल्लाह के नबी को झुटलाते थे, असल में तो अल्लाह के नबी को नहीं अल्लाह के दीन को झुटलाते थे, तो आपके दिल में तकलीफ़ पैदा होती थी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप इनको छोड़ दीजिए और इनका ये मामला अल्लाह पर डाल दें, और ज़रा मुश्किल लगे तो वह तवक्कल अल्लाह। आप देखिए कि वो कैसे हालात होंगे जिसमें अल्लाह के नबी को ये हुक्म मिलते थे। کیونکہ وہ بشر تھے، انسان ہونے کے ناطے لوگوں کی باتوں کا اثر ضرور آتا ہے۔ آپ بہت خوش ہوں، ایک دم کوئی دل توڑنے والی بات کر دے تو آپ کا دل بجھ جاتا ہے۔ آپ بہت ہی دکھی ہوں، کوئی بہت اچھی بات کر دے تو آپ کا دل کھل جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نبی کے اندر یہ صفات تھیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ انسان تھے، اور انسانوں کو انسانوں کی باتوں کی بہرحال پرواہ ہوتی ہے۔ طریقہ کیا ہے ان باتوں سے نکلنے کا؟ اللہ پر توکل۔ کفا باللہ وکیلا، کیا مطلب ہے اس کا؟ توکل کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہی قابل اعتماد سہارا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کو اپنے معاشرے کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات قبول کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا گہرا شعور دے کر آپ کو مشن کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار کیا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ توکل ہی تو وہ دولت ہے جس پہ دین کا کام چلتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کس دولت پہ یہ کام چلتے ہیں، پیسہ کہاں سے آتا ہے، کون اس کو سپورٹ کرتا ہے، خرچے کون پورے کرتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو کہہ دیجئے کفا باللہ وکیلا، وہی پیر پورے کرتا ہے جس نے اس زمین پر چیونٹیوں اور پیٹ کے بچوں کا رزق بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ دنیا کے غریب سے غریب کو بھی کھلاتا ہے، اور امیر سے امیر بھی اسی کی بنیاد پہ کھاتا ہے۔ تو لہٰذا باتوں سے بچنے کا بہترین علاج توکل اللہ۔ جب اس کے برعکس انسان بندوں پہ توکل کرتا ہے تو پھر اللہ ان کو انہی کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہ ہے وہ دولت جو بندے کو جرت مند کرتی ہے، جو بڑے بڑے قدم اٹھانے کے تیار کرتی ہے۔ ورنہ بندہ کیا اور بندے کی اوقات کیا؟ انسان جانی، مالی، جسمانی، روحانی، قلبی طور پہ اتنا کمزور ہے کہ ایک ذرا سی ڈانٹ پڑ جائے تو بھیگی بلی کی طرح بیٹھ جائے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے انسان آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ اب اس کے بعد کا جو حصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے آپ کی نجی زندگی کے کچھ حالات، لیکن احکامات جو ہیں وہ امت کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 49، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو، جب تم نکاح کر لو مومن عورتوں سے۔ پہلی بات نوٹ کیجئے گا کہ مومنوں کو نکاح کرنے چاہیے مومنات سے۔ سورۃ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ سورۃ بقرہ میں بھی ہم یہ حکم پڑھ چکے کہ لا تنکحوا المشرقات حتی یؤمنن، مت نکاح کرو مشرق عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ معیار اور چوائس ایمان ہونا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی ذہن میں دہرا لیں کہ چار وجوہات سے جو نکاح ہوتے ہیں، اس میں سب سے مضبوط وجہ اس کا دین ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ حسن پہ بھی بھاری پڑتا ہے، ایمان نسب پہ بھی بھاری پڑتا ہے، اور ایمان دولت پہ بھی بھاری پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ بہرحال نکاح ہو گیا، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو۔ کوئی ایسے حالات ہو گئے کہ نکاح ہوا پھر طلاق کی نوبت ہو گئی، جو کہ عام حالات میں ہوتا ہے۔ من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگا چکے ہو۔ ہاتھ لگانا یہاں مراد لٹرل ہاتھ لگانا نہیں ہے، ہاتھ لگانا یہاں کنایہ ہے ہم بستری کا۔ اور یہ قرآن کا حسن دیکھ لیجئے کہ ایسی باتوں کو بھی پیش ضرور کرتا ہے، لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھا، لیکن ہم بستری کے معنوں کو ادھر رکھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں مراد یہ ہے کہ صرف زبانی نکاح ہوا اور کسی قسم کا انٹریکشن ہوا، بعض کہتے ہیں نہیں کہ پورا سیکشول تعلق قائم ہوا، لیکن بات وہی درست ہے کہ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی۔ فما لکم علیہن من عدت، پھر نہیں ہے تمہارے معاملے میں ان پر کوئی عدت کہ تعتدونہا، جسے تم شمار کرو۔ یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ویسے، کہ نکاح ہوا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، اس صورت میں ایسی عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے۔ کرو کیا ایسی طلاق کی صورت میں؟ فمتعوہن، پس ان کو مال دے دو، وسرحوہن سراحاً جمیلا، اور انہیں کچھ دے دو اور انہیں رخصت کر دو، خوبصورتی سے رخصت کرنا۔ یہاں اشارہ ہے، اس آیت کی ضمن میں تفسیر میں وہ واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ایک عورت سے ہوا، عمر اس کا نام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو اس نے آپ سے پناہ لے لی اللہ کی، تو آپ نے اس کو طلاق دی اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو پھر مال اور اسباب جو دے سکتے تھے اسی ناطے سے یہاں وہی حکم آ گیا جو کہ پیچھے سورت بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ کبھی بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر طلاق ہو سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ پھر اس وقت اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے، باتوں کا تحفہ نہ دیا جائے، تانوں کا تحفہ نہ دیا جائے، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے متع طلاق دیا جائے. یہاں دیکھیے گا کہ لفظ ہے رخصتی، نکاح نہیں ہے مراد. بعض لوگوں نے ایک مسئلہ گھڑا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اس آیت کو سامنے رکھیں تو مطلب کیا ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی عام عورت سے کہا، مثال ہے ایک ان میرڈ لڑکی یا لڑکا ہے یا کوئی اور خاندانی معاملہ ہے، کوئی مرد کسی عورت سے کہتا ہے کہ جب تیرا مجھ سے نکاح ہوگا پھر میں تجھے طلاق دوں گا، یعنی اگر میرا تجھ سے نکاح ہوا تو طلاق ہو جائے گی تجھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح جوں ہی اس کا نکاح ہوگا طلاق ہو جائے گی، یہ درست مسئلہ نہیں ہے. صحیح مسئلہ سمجھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس چیز کا مالک نہیں ہوتا اس کو چھوڑ نہیں سکتا، لا طلاق لابن آدم فی ملا یملکو، اس معاملے میں طلاق ہے ہی نہیں جس میں ایک بندہ مالک نہ ہوا ہو. یہ ترمذی ابن ماجہ مسند احمد کی روایت ہے. تو طلاق شادی سے پہلے نہیں ہوتی، جیسے کسی جاہل نے غصے میں بیوی کو طلاق دی اور طلاق 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 کر کے بولا کہ اگر طلاق کے بعد تو کسی مرد سے حلالہ کر کے دوبارہ مجھ سے نکاح کرے تو بھی تجھے طلاق ہے، تو یہ بیکار باتیں، زبان کا بیجا استعمال ہے اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے. یہ تو ہے طلاق کا موضوع، لیکن اگر نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی اور مرد کا انتقال ہوا جس کو بیوگی کہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یعنی سیم حالات ہے لیکن طلاق کی بجائے مرد کا انتقال ہو گیا، رخصتی سے پہلے ہی مرد فوت ہو جائے تو پھر وہ لڑکی یا عورت عدت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اگر رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا اور خدا نخواستہ اس لڑکے یا اس مرد کا انتقال ہو گیا، تو پوری عدت کرے گی، کیونکہ اس کو اس صدمے سے، اس ٹرامے سے نکالنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا، طلاق کی صورت میں نہیں، بیوگی کی صورت میں. عدت کی بات ہو رہی ہے یہاں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا طلاق قبل النکاح، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ناصر الدین البانی نے اس کو درست کہا، نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں ہوتی. جن عورتوں کو رخصتی سے قبل طلاق دی جا رہی ہو ان کا مہر کتنا ہوتا ہے؟ اگر مہر مقرر ہوا ہو تو نصف ہے، یہ بھی باتیں ہو چکی ہیں ساری پیچھے، اور اگر مقرر نہیں کیا تو حسب حالات دے دی جائے. بھلے طریقے سے رخصت کرنے سے کیا مراد ہے؟ عزت اور احترام سے رخصت کیا جائے، کسی قسم کی تکلیف دینے، الزام تراشی کرنے کے بغیر رخصت کر دیا جائے. اب اس کے بعد آگے ایک موضوع شروع ہو رہا ہے جو تھوڑا سا قابل توجہ ہے. یا ایوہ النبی، اے نبی، اللہ کے نبی کو نبی کہہ کر پکارا گیا، کیا کہا؟ انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک، اے نبی مکرم، ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے آپ کی ازواج جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور آپ کی کنیزیں جو اللہ نے آپ کو بطور غنیمت ادا کی. وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک، اس میں سے جو پلٹا دی گئیں آپ کی طرف. پہلا حصہ دیکھ لیجئے، لفظ واضح ہیں، احللنا حل یحل سے ہے کہ ہم نے آپ کے لیے ایسی عورتوں کو حلال کر دیا ہے، مراد یہ ہے کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں. کن عورتوں کو؟ جن کا آپ نے حق مہر دیا. اجور اجر کی جمع، یہ بھی پچھلی باتوں کی ہی دہرائی ہے کہ وہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو آ گئیں اور آپ نے ان کا حق مہر اگر ادا کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے کہ صرف چار ہی رکھیں. اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت زینب کے ساتھ نکاح کے موقع پر. پیچھے بات ہوئی کہ یہ آپ کی پانچویں بیوی تھی، آپ سے پہلے حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور ام سلمہ، دوبارہ بول دیتی ہوں، سودا، عائشہ، حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ اجمعین، یہ چاروں خواتین پہلے سے اللہ کے نبی کے نکاح میں موجود تھیں. حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو ہی چکا تھا لیکن یہ چار موجود تھیں. ایک تو منہ بولے بیٹے کی بیوی بظاہر لگ رہی تھیں، اور دوسرا اس میں کیا تھا کہ آپ پانچویں بیوی تھیں، تو بہت شوشے اٹھے، لوگوں نے شور مچایا، ایسی باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اللہ کا نبی جب کسی عورت کا حق مہر دے دیتا ہے اس کے بعد ان پر یہ قید نہیں کہ کتنی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ما ملکت یمینک لونڈیاں مملوکہ عورتیں مما اف اللہ فا اللہ کا لفظ پڑھے پہلے آپ نے مال ف کس کو کہتے ہیں بغیر جنگ کے جو ہاتھ آ جاتا ہے غنیمت وہ جو جنگ کے بعد لڑائی کے بعد ملتی ہے اور افا کا لفظ فی سے ہے کہ مال ف کے طور پہ آپ کو مل جاتی ہیں دوسری طرف سے آتی ہیں آپ کو اس کی اجازت ہے اتنے حصے کا مراد کیا ہے کہ مردوں کو عدل کی شرط کے ساتھ چار شادیوں کی اجازت دی گئی سورت نساء میں ہم اس کی ساری حکمتیں پڑھ چکے اللہ کے نبی کو چار سے زیادہ شادیوں کی اجازت دے دی گئی کیوں دے دی گئی ذرا اس کو ساتھ ہی لیتے جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرد ہی نہیں ایک نبی بھی تھے نمبر ایک دوسری بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کاموں کے لیے چنا تھا جو باقی لوگوں کے لیے نہیں تھے اب ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ مقام بڑا دیتا ہے نا تو اس کے لیے قواعد اور ضوابط بھی مختلف ہوتے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے کام کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو عام لوگوں ہی والے ریسورسز دیے جائیں تو وہ درست نہیں مثال دے دیتی ہوں کہ جیسے ایئرپورٹس پہ لوگ جاتے ہیں عام پیسنجرز جو ہوتے ہیں وہ عام لائنوں میں گزر رہے ہیں راستے ان کے خاص ہیں ان کو پوری پابندیوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن جہاز کو چلانے والے پائلٹ یا ایئر ہوسٹسز ان کے لیے اسپیشل ٹریک ہوتے ہیں ادھر سے اسٹاف اونلی لکھا ہوتا ہے اور اونلی عملے کے لوگ یہاں سے گزریں گے کیوں ان کو زیادہ ذمہ داریاں نبھانی ہیں ان کو آگے جانا ہے اسی طرح یاد رکھیے کہ کہیں بھی کوئی اصول ہو کوئی ضابطہ سب کے لیے ہو تو جو لوگ نمایاں ہوتے ہیں حیثیت پہ ان کے لیے الگ رولز ہو سکتے ہیں پہلی بات یہ کوئی نہ بنائے یہ الگ بات ہے لیکن اگر اس کے لیے کوئی پروٹوکول ہے اس کے لیے کوئی الگ بیٹھنے کی جگہ ہے اس کے لیے کوئی الگ کھانے کی جگہ ہے کوئی ایسا کام چلنے کی سواری کی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بہت سارے کام تھے تو اس ایک آیت میں اللہ کے نبی کو کچھ رخصتیں دی جا رہی ہیں آیت کا اگلا حصہ پڑھیں پھر بات واضح ہوگی زیادہ ابھی تک صرف دو باتیں ہم نے اس آیت میں دیکھی نمبر ایک کہ آپ جس عورت کا حق مہر دے دیں اس کے بعد اسے نکاح کر سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس پہلے سے چار بیویاں موجود ہوں دوسری بات پتہ چلی کہ مملوکہ عورتیں لونڈیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتی ہیں اور اس اجازت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ سے ایک لونڈی حضرت ریحانہ ملی قبیلہ سبی کی عورت تھی اسی طرح بنو مستلق قبیلے سے حضرت جویریہ آپ کی زوجیت میں آئیں اور خیبر کی جنگ کے بعد حضرت صفیہ اونلی پوری 23 سالہ زندگی میں تین خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور لونڈی پیش کی گئیں ان تینوں کو آزاد کر دیا اور پھر ان سے نکاح کیا جبکہ چوتھی لونڈی مقاقص کا حکمران جو تھا شاہ مصر کے بادشاہ کو مقاقص کہتے تھے اس نے تحفے میں ایک لونڈی بھیجی تھی ماریا قبطیہ ان کا نام تھا ان کو اللہ کے نبی نے ایز اے لونڈی ہی ان سے فائدہ اٹھایا تو آپ کہہ سکتے ہیں اونلی ایک عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک عورت کو لونڈی بنا کے رکھا باقی تینوں کو آزاد کیا پھر ان سے نکاح کر کے پھر ان کے ساتھ آپ کا تعلق رہا اور یہ ایک بھی صرف اسی وجہ سے کہ اللہ کے نبی یہ چیز امت کے لیے حلال کرنا چاہتے تھے حضرت صفیہ جب آئی تھی لونڈیوں میں تو یہ ایک صحابی کو ملی تھی تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ سردار کی بیٹی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں یہ تو آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ آپ ہمارے لیڈر ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اپنی خوشی سے ایسا کرتے ہو تو ٹھیک ہے پھر اس کے بدلے ان کو کچھ نہ کچھ اور زیادہ دیا گیا یعنی ایک پوری کہانی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی کو رخصت دی گئی اور اس میں پھر وہی بات کہیں گے کہ لونڈیزم کا نقطۂ نظر جو تھا یہ کوئی اسلام نے شروع نہیں کیا اسلام سے پہلے یہ ساری چیزیں موجود تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بلکہ اس کو پابند کیا گیا اس کو مختصر کر دیا گیا تاکہ بات جو ہے وہ بدل نہ جائے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں جو حق مہر کی بات ہوئی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کا حق مہر رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کا حق مہر رکھتے تھے ادا بھی کرتے تھے کچھ بیویوں کا حق مہر بہت ہی دلچسپ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت جویریہ چونکہ لونڈیوں میں سے بن کے آئیں تھیں تو ان کا حق مہر آزادی تھی اسی طرح ام حبیبہ ان کا حق مہر نجاشی نے دیا تھا اور 500 درہم تھا غالباً حق مہر اس نے دیا اسی طرح حضرت زینب کا نکاح بغیر مہر کے ہوا تھا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ زوج نہ کہا، اور اس طرح سے اللہ کے نبی بھی اپنے لیے یہ ساری چیزوں کو پسند کرتے تھے کہ قوانین کو بے شک اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے، لیکن آپ اپنے لیے اس کو پھر بھی کچھ پابندیوں کا رکھتے تھے۔ اس کے بعد اگلی چیز دیکھیے گا، وہ بناتی امی کا، اور آپ کے چچاؤں کی بیٹیاں، وہ بناتی اماتی کا، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وہ بناتی خالی کا، اور آپ کے ماموؤں کی بیٹیاں، وہ بناتی خالاتی کا، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، کزنز ہیں یہ ساری۔ شرط کیا ہے؟ اللہ تہاجر نماک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ اب ایک تھرڈ کیٹیگری آ گئی کہ ہجرت کر کے آنے والی عورتیں، آپ کے خاندان کی عورتیں، ان سے بھی آپ حق مہر دے کر نکاح کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ وہ عورتیں جو پیچھے سے چل کے آ رہی تھیں آپ کے دین کو قبول کر کے، ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا ادھر۔ اگر آپ کو اس طرح کی اجازت نہ دی جاتی تو پیچھے سے ان لوگوں کے اوپر پریشر ہوتا، آگے سے ان پہ تکلیفیں ہوتی۔ آپ کو اجازت دی گئی، یہ نہیں کہ بس ایسے ہی رکھ لے۔ کچھ ویسے بھی کزن میرج کو پسند نہیں کرتے تھے لوگ۔ آج بھی دیکھیے کرسچینٹی میں کزن میرج نہیں ہے، اور وہ ان آیات پہ بہت کیچڑ اچھالتے ہیں۔ بظاہر اس آیت کی بعض لوگ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان میں سے جس عورت کے ساتھ مرضی رہ لیں، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہاں کوئی گرل فرینڈ شپ، بوائے فرینڈ شپ کی اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ اللہ کے نبی کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ عورتیں جو اپنا ایمان ثابت کر چکی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکلات میں سے گزار کر ہجرت کے لیے پسند کیا، اب ایسی عورتیں واقعی ایمان کے اس درجے پہ پہنچ چکی ہیں کہ وہ آپ کے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور اسی رخصت کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے سن 7 ہجری میں نکاح کیا تھا، جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ یعنی رشتہ داریوں میں بندھے ہوئے لوگ تھے، کوئی اس طرح ٹوٹے نہیں۔ اور حیرت کی بات ہے، باپ کفر پہ، باپ لڑائیوں میں آ رہا ہے، اور بیٹی جو ہے وہ نبی کے گھر میں۔ اور ان کا واقعہ آپ سنتے ہیں کہ ام حبیبہ کے پاس ابو سفیان جب آئے تھے ملاقات کے لیے، تو حضرت ام حبیبہ نے فوراً اپنا بستر لپیٹ دیا، کہنے لگی کہ آپ میرے نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ مشرک ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ تو اس پہ بھی باپ کی انا پہ چوٹ پڑی، لیکن بعد میں پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے کہ یہ سگے رشتے نہیں، اصل میں یہ جو باتیں ہوئی نا چچاؤں کی اور خالاؤں کی اور پھوپھیوں کی، اس دور میں یہ سوچتے تھے کہ یہ سگے بھائی بہنوں کی طرح، جیسے آج کے بھی لوگ سوچنے لگ گئے۔ لوگ کزنس میں شادی نہیں کرتے، کہتے نہیں اس کو تو ہم اپنی سگی بہن سمجھتے ہیں، یہ تو میرا سگا بھائی ہے، تو کہا یہ سگے نہیں ہے۔ اسی لیے کرسچنز ایسی عورت سے نکاح نہیں کرتے جس سے 7 پشتوں تک نسب ملتا ہو ایک مرد کا، اور اس کے برعکس یہود سگی بھانجی اور بھتیجی سے بھی نکاح کرتے ہیں۔ وہ ایکسٹریم درجے پہ ہیں، وہ ایکسٹریم پہ ادھر ہیں۔ اسلام نے ان بٹوین راستہ دیا کہ کوئی بات نہیں، کر لو۔ آپ دیکھیے کہ ایسی رسموں کو عملاً ہی توڑا جا سکتا ہے، یہ قرآن پڑھ کے نہیں سب ٹوٹتی، یہ عمل سے ٹوٹتی ہیں۔ اس لیے ایسی تمام چیزوں کو ایک انسان اگر پورے ماحول کے ساتھ سمجھے تو اس کو اس میں کوئی بھی شک نہیں پڑتا، کوئی غلط نہیں۔ پھر یہاں ایک چھوٹی سی بات مفسرین نے توجہ دلائی کہ دیکھے، لفظ بناتی امی کا آیا و بناتی اماتی کا آیا، اب اس میں ام اور خال کو مفرد اور امات اور خالات کو جمع رکھا گیا، تو یہ کیوں ہے؟ اس میں کہتے ہیں کہ عربی لغت کی یہ کہانی ہے، یعنی عربی لغت کا کچھ اس میں دستور ہے کہ کہیں جمع اماں پھوپھیاں اور کہیں پھوپھی، یعنی واحد اور جمع کی تھوڑی سی گیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اس کی پوری رخصت تھی، اور آپ کا خاندان بہت بڑا تھا، آپ کے چچاؤں کی بیٹیاں بھی تھیں، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں بھی تھیں۔ اسی طرح سے لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ شرط کیا ہے کہ جب انہوں نے ہجرت کی ہو، ہجرت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب کی بیٹی ام ہانی تھی، وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے آپ کا نکاح اس لیے حلال نہیں تھا کہ میں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ میرا شمار طلقاء میں تھا، اور طلقاء وہ لوگ ہوتے ہیں جو فتح مکہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، نہ قتل کیا نہ غلام بنایا۔ تو بہرحال شرائط موجود تھی۔ اس کے بعد اب چوتھی چیز، اس پہ توجہ کیجئے گا، وامرأۃً مؤمنۃً، اور وہ مومن عورت بھی آپ کے لیے حلال ہے، ام وحبت نفسہا للنبی، جی جو اپنی جان نبی کی نظر کر دے، جو اپنا آپ نبی کے لیے ہبا کر دے۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ دیکھیں یہ اتنے نازک احکامات ہیں کہ اس پہ انسان کو جتنی بات سمجھ آ جائے بس سمجھ کے آگے چل پڑے، اس سے لمبی بات نہ کرے۔ جتنا کیچڑ اچھلا ہے نا اللہ کے نبی کی ذات پہ اسی قسم کی آیتوں سے ہوا. اور آپ کو شروع میں بتا دیا کہ سورۃ احزاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی بہت سارے معاملات جو تھے وہ کھول کے پیش کر دیے گئے. تو یہاں پہ اب بات کر دی گئی کہ وہ مسلمان عورت جس نے اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا. کیسے ہبا کر دیا؟ ان ارادن نبیو، اگر نبی اس سے ارادہ کریں کہ این یستن کہ ہا کہ وہ اس سے نکاح کر لیں تو پھر یہ آپ کو اجازت ہے. یہ حکم کیا ہے؟ خالصتا لک من دون المومنین، لیکن یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں. اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ وہبت نفسہا کیسے ہے. ہوتا ایسے تھا کہ کوئی عورت جو مسلمان ہوتی اور بالکل اس سوسائٹی میں اپنے آپ کو اکیلی سمجھتی، تنہائی ہوتی، یا اس کو اپنی عزت کا خطرہ ہوتا، یا ایون نکاح کی خواہش ہوتی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا شوق ہوتا. جیسے آج کے دور میں بڑے مشہور لوگوں کی زوجیت میں آنے کے لیے بہت ساری لڑکیوں کے خیالات میں بات آتی ہوگی، اسی طرح اگر کسی کے ذہن میں ایسا آتا اور کوئی خود پیشکش کر دیتی. اور اس کی بہت بڑی مثال حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے نکاح کا پیغام خود ڈالا تھا اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، تو کہا کہ اگر کوئی عورت آپ کو کہے کہ آپ میرے بارے میں جو فیصلہ کرے میں تیار ہوں. تو عام لڑکیوں کے لیے تو ان کے باپ کی مرضی چاہیے ہوتی ہے نا، یہاں ولایت کا مسئلہ اصل میں، کہ عام طور پہ تو ولایت کا چکر ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت سے بھی آزاد کر دیا. کیوں آزاد کر دیا؟ اس لیے کہ باپ تو مشرک تھے، کافر باپ تھے، وہ ایسی عورتوں کے نکاح نہیں ہونے دیں گے. اسی میں سب سے بڑی مثال آپ دیکھ لیجئے حضرت ام حبیبہ کی ہوگی. کوئی ہمیں اس کی زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، لیکن ابو سفیان کفر پہ تھا، اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے نکاح ہونے دینا تھا. پھر حضرت صفیہ کا باپ خوی بن اختب یہودی تھا اور سردار تھا اور لیڈر تھا، اور جنگ میں اللہ کے نبی کے مقابلے پہ آیا ہوا تھا. لیکن اس طریقے میں شرط کیا ہے کہ آپ ان کا بھی حق مہر دیں گے، اور دوسری شرط کیا ہے کہ یہ اجازت صرف مردوں کے لیے. آج کوئی لڑکا نہیں کہہ سکتا کہ فلاں لڑکی کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، لہٰذا آپ میرے سے شادی کر لیں. اب نہیں ہو سکتا. خالصتم لک من دون المومنین، دوسرے مردوں کو نہیں اس کی اجازت، لیکن شرائط وہی ہیں، ساری وہی شرائط ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی عدل کا معاملہ ہے وہ آپ کریں گے. آپ دیکھیے کہ آپ کی ہر شادی کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت تھی، اور آپ ان شادیوں کو ایک پورا ٹاپک کہہ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کوئی ہمارے علی شادیاں نہیں کہ جس میں مہندی اپٹن اور پتہ نہیں کیا کچھ کتنے دن تک چلتا رہے، بلکہ ہر شادی کے پیچھے کچھ حکمت تھی. مثلا کیسے؟ حضرت جویریہ بنت حارث سے آپ کی شادی 8 ہجری کو ہوئی، پورا خاندان رہزنی سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا. یعنی اس ایک عورت کی وجہ سے پورے قبیلے کو چوری سے توبہ کی توفیق مل گئی. اسی طرح میمونہ بنت حارث صاحب کی زوجہ محترمہ، یہ نجد کے سردار کی بیوی کی بہن تھی، ان سے شادی کے نتیجے میں نجد کے فتنے ختم ہوئے اور اسلام کے لیے راہ ہموار ہوئی. ان ازواج کے ذریعے دین کی وسعت ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ عرب خاندانی طور پہ بہت زیادہ پختہ لوگ ہوتے تھے. اب وہ خاندان کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو پھر ادھر ادھر ہلنے نہیں دیتے تھے. تو مختلف لوگوں میں شادیاں کروا کر اللہ کے نبی کے ذریعے سے اسلام کو فائدہ دیا گیا. مثلا ایک عورت سے آپ کی شادی ہوئی جو کہ ابو جہل کے خاندان سے تھی. ابو جہل تو شروع میں مارا گیا تھا نا، اس کے پورے خاندان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ترک کر دی تھی. کیوں؟ کہ اب یہ ہماری دامادی میں آگے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی، تو نہ ہو، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ دین کا ورثہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے ذریعے امت تک منتقل ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں. 2210 احادیث صرف حضرت عائشہ سے ملی. اب لوگ چیخیں چلائیں، چھوٹی عمر کی تھیں، آپ بڑے تھے، آپ بوڑھے تھے، یہ تو آپ اپنی رنگ رلیوں کی نظر سے سوچتے ہیں نا. اسلام میں شادی کا صرف یہ مقصد نہیں ہے. اب دیکھیں اسلام کو کتنی عزت ملی، کتنا کچھ ہوا. اور اگر آپ حضرت عائشہ کی خدمات سن لیں تو آپ کو حیرت ہوگی. میں نے یہاں زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کی تھی، بس قرن فی، لیکن الگ سے ایک نشست میں اگر انشاءاللہ موقع ہوگا تو بات کروں گی کہ ازواج مطہرات نے علم کی کیا خدمتیں کی، اور کیسے ان کے بعد ایک چینڈ اسکالرز ہیں جو وومنس تھیں اور جن کے ذریعے علم پھیلتا رہا. اور اس میں آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ خود حیران ہوں گے کہ آج کی عورتیں کیسے چولہے چونکے پہ آ گئیں. بالکل آج کی عورت اور اللہ کے نبی کے قریب کے دور کی عورت دو مختلف عورتیں آپ کو دکھیں گی. وہ بچوں کو گودوں میں رکھ کے قرآن پڑھا کرتی تھیں اور پڑھایا کرتی تھیں. وہ بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو وضو کر کے پلاتی تھیں کہ یہ بچے مجاہد بنے. آج کی ماں ہی اصل میں بگڑی. آج کی نسل کا مسئلہ جو ہے وہ باہر کا کلچر نہیں, ماں کا بگاڑ ہے. اچھی مائیں نہیں ملی آج کی نسلوں کو. بہرحال پھر حضرت ام سلمہ 378 احادیث کی راویہ ہیں. پوری ان کے فتووں کی کتاب بن سکتی ہیں. یہ بہت ہی عقل مند اور سمجھدار خاتون تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کی نبی کی جو شادیاں تھیں, پوائنٹس میں لکھ لیں. پہلی بات ہے, آپ کی زیادہ شادیاں کیوں ہیں؟ اللہ کا فیصلہ تھا. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے اجازت ہے, ہم نے آپ کے نکاح کرا دیے, کوئی کیوں بولے. دوسرا مین نقطہ لکھ لیجئے کہ آپ کی شادیاں آپ کی پیغمبرانہ زندگی کا حصہ تھی. بات واضح ہو جائے گی. یہ کوئی رومانٹک شادیاں نہیں تھیں, یعنی یہ آپ کی نجی زندگی نہیں تھی, یہ آپ کی تبلیغی زندگی تھی, پیغمبرانہ زندگی تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عرب بہت شادیوں کے عادی تھے, گرم ماحول تھا. 25 سال تک آپ نے کوئی شادی نہیں کی. جوان ایک مرد 25 سال کا ہو جائے اور کوئی شادی نہ کرے, اور وہاں حالات کتنے گندے تھے. کہ عربوں میں ایک یہ بھی کلچر تھا کہ ایک مرد اپنی بیوی دوسرے مرد کی بیوی سے ایکسچینج کرتا تھا, جسٹ فار چینج. اسلام نے ختم کیا. یعنی وہاں عورت تو کٹ پتلی بنی ہوئی تھی. عورت کا تو حال وہی تھا جو آج کے دور میں, کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. کوئی ایک عورت پہ راضی نہیں تھا. بعض دفعہ ایک عورت ایک بھائی کے ساتھ نکاح میں آتی, دوسرا مرد بھی اسے فائدہ اٹھا سکتا تھا. آج بھی موجود ہے ہندو دھرم میں. میں نے پڑھا نہیں, لیکن یہ بات میں نے کسی کی زبان سے سنی ہے اسکالر کی, کہ ان میں یہ چیز اجازت ہے کہ ایک عورت دو مردوں کی بیوی بن سکتی ہے. اب آپ بتائیے کیسے ماحول میں 25 سال کی عمر میں شادی بھی کی اور ایک بوڑھی عورت سے کی. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے, وہ اس وقت 40 سال کی تھی, جو عموماً ویسے ہی مینوپاز کی عمر سمجھی جاتی ہے, اور آپ کے سارے بچے بعد میں ان سے ہوئے. پھر ان کی زندگی جو اللہ کے نبی کی, یعنی آپ 50 سال کے ہوئے, 25 سال 25 ایئرس کوئی دوسری شادی نہیں کی. آپ اپنے اوپر لے کے سوچیں, اپنے مردوں کو آپ سوچیں. اگر خواتین ہیں شادی کے بعد 25 سال کے بعد, تو مرد کے جذبات میں ویسے ہی ٹھہراؤ آ جاتا ہے. پھر تو بندہ ذمہ داریوں میں بڑھ جاتا ہے, حقوق اور بچوں کی فکریں لگ جاتی ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو شادیوں کا سوجا, آپ سوچیے. چلیے اس سے بھی آگے چلیں, دوسری شادی کس سے ہوئی؟ سودا سے. اللہ بناتا ہے سب کو, لیکن سودا کالی تھی. سودا کہتی کالی عورت کو ہے. بیوہ بھی تھی, بھاری جسم کی تھی, فیچرز بھی کوئی خوبصورت نہیں تھے, اور شادی شدہ کیسے تھی کہ ان کے شوہر سکران ان کا نام تھا, حبشہ میں وفات پا چکے تھے. ان کو سہارا چاہیے تھا, اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے 5 سال تک. اللہ کے نبی پھر ان کے ساتھ رہے. آپ کی عمر مبارک ہو گئی 55 سال, کوئی نکاح نہیں ہوا, یہ بھی معاملہ پورا ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی کے بعد 55 سے 59, یعنی 55 سے 59, 4 سال میں آپ کی 8 شادیاں ہوئی ہیں. آپ ذرا سوچ سکتے ہیں, ایک مرد جو 60 سال, اور صرف اس کے بعد آپ کی زندگی 2-3 سال رہ چکی تھی. پوری یہ جتنی بیویاں ہیں حضرت سودا کے بعد سے لے کر آگے تک, یہ صرف 4 سالوں میں ملی 8 شادیاں. یہ کوئی شادی کی عمر تھوڑی ہوتی ہے, کوئی جذبات نہیں تھے. آپ دیکھیے کہ ایک اور بھی ریزن نوٹ کیجئے کہ عربوں نے اللہ کے نبی کو شاعر کہا, کہا مجنو, کہا کہا کاہن, کہا کہا, لیکن آپ کو رنگیلا رسول نہیں کہا, نعوذ باللہ. آپ کو خواہشوں کا حریص نہیں کہا. آپ کی کسی شادی پر کوئی الزام نہیں ملتا آپ کی تاریخ میں, آپ کی زندگی میں. کہہ سکتے تھے نا, دشمن تو ہمیشہ آپ کی برائیوں پہ نظر رکھتے ہیں, کہ اچھا جی اب شادیاں بھی کرنے لگ گئے, کوئی بھی نہ ہوا. چلیے ایک اور پوائنٹ نوٹ کیجئے. عموماً دنیا میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ فتح کے نشے میں ہوتی ہیں. لیڈرز حکمرانوں کی, کہتے ہیں, بے شماری عورتیں ہوتی ہیں. فاتح مکہ بننے کے بعد آپ نے کوئی شادی نہ کی. آپ تو فتح تھی بھائی, جشن منا رہے تھے, کوئی مزہ ہوتا. ہم اپنے گندے دن سے سوچتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی کی ذات گندی لگتی ہے, لیکن آپ دیکھیں فاتح بننے کے بعد کوئی شادی نہیں ہوئی. آیت تحجیر نازل ہوئی, اس کے بعد کوئی شادی نہیں ہوئی. جب بیویوں نے پسند کر لیا کہ آپ کے بعد ہم کہیں نہیں اور جائیں گے, تو آج کے بعد کسی اور سے شادی نہ کریں. پھر اب دیکھیں صفیہ بنت حیی, ان سے شادی ہوئی تو یہود کی دشمنیوں میں کمی آ گئی کیونکہ یہ بیٹی چلی گئی تھی اس خاندان میں. اب ہمارے تو اتنا نہیں لیکن عربوں میں اور پچھلے دور میں خاندانی بنیادوں پہ رشتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے. اسی طرح دیکھے کہ ام حبیبہ ان سے نکاح کے بعد ابو سفیان کا دل تھوڑا نرم ہو گیا. تو یہ ساری کہانی ہے جس کو سامنے رکھیں.